الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شب و روز میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی سے روز کے روز معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے. سلسلہ چل رہا تھا، گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات گناہوں کے سلسلے میں کچھ مضمون سماعت فرما رہے تھے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ایسی غالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی سچی توبہ پر لمحے بھر میں معاف فرما دیتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ گناہوں کی فہرست تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہماری زندگی میں بھی موجود ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو. چند ایک گناہوں کا تذکرہ ہو چکا تھا، جن میں سے ایک تھا کہ حقارت سے کسی پر ہنسنا، یہ بھی گناہ ہے. کسی کو طعنہ دینا، برے لقب سے کسی کو پکارنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اسی طریقے سے کسی کا عیب تلاش کرنا، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، چغلی کھانا کہ یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں لگانا، دو رخی ہونا کہ اس کے سامنے اس کا میٹھا، اس کے سامنے اس کا میٹھا، اور الزام تراشی کرنا، اسی طریقے سے دھوکہ دینا اور ہار دلانا، اور کسی کے نقصان پر خوش ہونا کہ کوئی مومن مسلمان کسی مصیبت میں گھر گیا تو یہ اپنے حسد کی بنا پر خوش ہو، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تکبر کرنا، فخر کرنا، یہ بھی مومن کی شان نہیں، گناہ کبیرہ ہے. ظلم کرنا، اسی طرح ضرورت کے وقت قدرت کے باوجود سامنے والے کی مدد نہ کرنا اور کسی کا مالی نقصان کرنا. ایک پیسے سے لے کر ایک لاکھ تک کی رقم کیوں نہ ہو، ذرہ برابر، رتی برابر کسی کا نقصان کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا، بے آبرو کرنا، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، شرمندہ کرنا، اسی طریقے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور بڑوں کا احترام نہ کیا جائے، ان کی عزت نہ کی جائے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جو افراد بھوکے ہوں، بے لباس ہوں، اپنی حیثیت کے باوجود ان کی خدمت نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ یہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، چاہے تو سامنے والے کی بھوک کو مٹا سکتا ہے اور سامنے والے کی گرمی سردی کے انتظامات کر سکتا ہے، لیکن یہ اگر نہیں کرتا تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ کبیرہ ہے. اور کسی دنیاوی رنج اور صدمے کی وجہ سے بات چیت کرنا ہی چھوڑ دینا، چپ کا روزہ رکھ لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ازواج مطہرات میں بات چیت چلی تھی کچھ، تو ایک اہلیہ محترمہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے شہد کو اپنے پر حرام کر لیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیت اتار دی اور فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے پیارے پیغمبر، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو اپنے پر حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے؟ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ نے اپنے اوپر کیسے حرام کر لیا؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال رہے گا، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. اس لحاظ سے فرمایا کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ دنیاوی رنج و غم پہنچے تو انسان بات چیت کرنا ہی چھوڑ دے، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا تھا بات چیت کرنا ایک حلال اور مباح عمل ہے، اور اس کو انسان اپنے اوپر حرام قرار دے لے تو یہ ناجائز ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کی جو مذمت بیان فرمائی تو ان کی اور برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا کرتے تھے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے. تو انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے مالک الملک احکم الحاکمین، انہوں نے جن جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال، جن کو حرام کیا وہ حرام. تو فرمایا کہ وہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے. اسی طرح حرام کاموں میں سے ایک حرام کام ہے جاندار کی تصویر بنانا، وہ تصویر کسی بھی شکل میں ہو، ہر دور ہر زمانے میں اس کے نئے نئے انداز ہیں. ضرورت شدیدہ کے تحت اگر کوئی تصویر بنوائی جائے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو اس میں تو انسان مجبور تصور ہوگا، آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہوگی. ورنہ صاف ستھرے لفظوں میں مستند ترین حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن دردناک عذاب کا سامنا کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تصویر کشی کرتے تھے. وہاں پھر یہ باریکیاں نہیں دیکھی جائیں گی کہ تصویر کیسی تھی، جس شکل کی ہو جس انداز کی ہو بلا ضرورت کوئی بھی تصویر کھینچی جائے تو فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بندے کو پابند بنائیں گے کہ چلو تم نے میری نقالی کی، میں نے مخلوق کو پیدا کیا تم نے بھی تصویر کشی کی اور ایک شکل و صورت بنائی، تو اب اس میں روح پھونکو. بندہ روح کہاں پھونک سکتا ہے؟ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دے دی حتی الامکان انسان بچتا رہے، اگر نہیں بھی بچ پا رہا تو کم از کم گناہ کو گناہ سمجھتا رہے، گناہ کو جائز اور حلال نہ سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ بچتا رہے. آج کل تو یہ چیز اس قدر عام ہو چکی کہ ہر موبائل کے اندر کیمرہ اور ہر موبائل کے اندر سینکڑوں تصویریں بلا ضرورت شوق میں، اور اپنے تفریحی مناظر کو انسان محفوظ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ بے شمار تصویریں بلا ضرورت اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں لایانیوں میں داخل ہیں اور جاندار کی تصویر کشی میں آتی ہیں. انسان جتنا بچے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو ملے گی. اسی طرح ناحق کسی پر زمین کا دعویٰ کر کے ہتھیا لینا، اور صحت مند ہٹے کٹے انسان کے لیے بھیک مانگنا یہ بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت بیان فرمایا کرتے تھے، آخرت میں آپ نے فرمایا کہ بھکاری جس نے اپنا پیشہ ہی گداگری کو بنا لیا اور وہ صحت مند تھا، محنت مزدوری کر کے کھا کما سکتا تھا، پھر بھی وہ بھیک مانگتا رہا، تو آخرت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میدان محشر میں جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر کھال اور بال اور ہڈی کے سی ہڈی بوٹی ہوگی ہی نہیں، صرف ہڈی، صرف کھوپڑی، جس طرح مردوں کی کھال اور گوشت پوست سب کچھ گل جاتا ہے، صرف کھوپڑی اور ہڈی باقی بچ جاتی ہے. تو فرمایا کہ بھکاری میدان محشر میں جب آئیں گے تو ان کے چہروں کا گوشت اور کھال بالکل نچی ہوئی ہوگی، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی. اس لحاظ سے فرمایا کہ جو صحت مند ہوں، ہٹے کٹے ہوں اور محنت مزدوری کر کے کھا کما سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھیک مانگنا بھی ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور نہلے پر ڈھیلا کہ مسجد کو اگر اس کام کے لیے استعمال کیا جائے کہ مسجد میں صرف انسان اسی لیے آئے نماز پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ نمازیوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے بھیک مانگنا مقصود ہو، تو اس کی شدت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. علماء کرام نے باقاعدہ اس کی حرمت کے اوپر بڑے بڑے دلائل قائم کیے ہیں کہ مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اور خاص کر گداگری کا پیشہ اختیار کر کے، بھکاری کا پیشہ اختیار کر کے مسجد میں شور کرنا، تو فرمایا کہ یہ اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ایسے موقع پر حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے کہ کوئی بھکاری مسجد میں اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو نہ دیا جائے تاکہ اس کا حوصلہ شکنی ہو اور آئندہ کے لیے وہ اس قسم کی جرات نہ کر سکے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے بدترین ہے وہ انسان جو اللہ کے گھر میں بھی آ کے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں سے مانگے. دنیا میں ایک ہی تو اللہ کا گھر ہے جہاں آ کے اللہ سے سوال کیا جاتا ہے. ایک ضرورت مند ایک سردار کی طرف چلے کہ چلو وہ مالدار انسان ہے جا کر اس کو اپنی ضرورت پیش کرتا ہوں اور جا کر بتاتا ہوں کہ بھائی ضرورت ہے کچھ رقم کی مدد فراہم کرو. وہاں جب پہنچے اس سردار کے پاس رئیس کے پاس اس مالدار کے پاس تو دیکھا کہ وہ سجدہ ریز ہے اللہ کے سامنے عبادت میں لگا ہوا ہے. دیکھا تو یہ تو مالدار جس کو سمجھ کر میں آیا تو یہ تو خود کسی دوسرے کے آگے جھکا ہوا ہے. تو اس کی سجدے کی کیفیت کو ہی دیکھ کر دل کی کایا پلٹ گئی اور دل میں سوچا کہ جب یہ خود اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں براہ راست خود اللہ سے کیوں نہ مانگوں. تو بڑبڑاتے ہوئے واپس پلٹے, کہا کہ جب یہ سردار اور یہ رئیس یہ مالدار یہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے تو میں بھی اپنے اللہ سے مانگوں گا, مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس کے آگے آ کے ہاتھ پھیلاؤں. یہ جملہ بول کے چلے گئے. وہ رئیس اور مالدار اور سردار سجدے میں پڑے پڑے ان کے کان میں جملہ پڑا, نماز سے فارغ ہوئے عبادت سے فارغ ہوئے, ایک بھاری بھرکم رقم کی تھیلی تیار کی اپنے ملازم کے ہاتھ روانہ کرائی اور کہا کہ جاؤ فلانے صاحب کو یہ پہنچا کر آ جاؤ اور بتاؤ کہ جس اللہ سے تو نے براہ راست مانگنے کا وعدہ کیا اسی اللہ نے تجھ کو میرے ذریعے یہ رقم فراہم کروا دی. نیت صاف منزل آسان, دست سوال بھی دراز نہ کیا تھا, صرف دل میں ٹھانی تھی کہ جب یہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں بھی اپنے اللہ سے مانگوں گا جو بادشاہوں کا بادشاہ حکم الحاکمین ہے, اور اپنے ایک دل کی بات زبان سے اظہار کرتے ہوئے نکل گئے. اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ قبول فرمائے کہ اسی کو ذریعہ بنا دیا اور اس نے وضاحت کے ساتھ وہ رقم حوالے کی اور کہا کہ بتا دینا کہ اسی اللہ نے تیرے لیے رقم فراہم کی لیکن ذریعہ مجھ کو بنا دیا. تو فرماتے ہیں کہ حتی کتے صحت مند انسان کے لیے بھیک مانگنا ناجائز اور حرام ہے, اسی طرح داڑھی کا منڈانا یا اس کو کتروانا اور ایک مشت سے کم رکھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. کافروں کا یا فاسقوں کا سا لباس پہننا, لباس کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تشخص عطا فرمایا. اس زمانے میں جو مشرکین کا لباس تھا ان کا حال ہولیا تھا, آپ نے اس سے ان کو فرمایا کہ اپنے لباس پوشاک یہود اور نصارہ اور مجوسیوں سے الگ رکھو. مسلمانوں کی ایک نمایاں شان آپ نے رکھی کہ سر پر عمامہ ہو, لباس پوشاک ان کا والہانہ ہو اور پتہ چلے شکل صورت سے وضع قطع سے کہ یہ مسلمان ہیں. اور نقالی محرم کے روزے کے اندر یہود کے ساتھ نقالی جو عبادت کے اندر تھی وہ تک آپ کو گوارا نہ ہوئی, فرمایا کہ اگر وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا ہم بھی ایک روزہ رکھیں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی. فرمایا کہ ہم یہود و نصارہ کی نقالی نہیں کرتے, آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ بڑھاؤں گا, یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم کا, لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, کیونکہ اس وقت آخر وقت میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کے احکام اتر چکے تھے کہ یہودیوں کی اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو. آپ نے عبادت کے اندر بھی ان کی موافقت کو گوارا نہ کیا, فرمایا کہ ان کے ساتھ عبادت کے اندر بھی شباہت نہ آئے, چلے جائے کہ انسان کے رہن سہن تو طریقوں میں ان کے لباس پوشاک کو اپنایا جائے, شکل و صورت کو اپنایا جائے, اور بالخصوص لباس پوشاک کے ساتھ ساتھ صورت کے اندر انسان ایسا بن جائے کہ جس سے محبت ٹپکتی ہو اغیار کی, یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ہر نماز کے اندر اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور اس میں یہ دعا سکھائی, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام یافتہ طبقہ وہ چار افراد ہیں, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. ومن یطع اللہ والرسول, جس نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا, کتنا ہی پیارا ساتھ ہے ان لوگوں کا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ دنیا کے اندر جب انسان نیک لوگوں کا ساتھ اپناتا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے جو آپ کے انعام یافتہ بندے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غیظ اور غضب اور آپ کا قہر نازل ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. تمام کی تمام علماء مفسرین کی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مغضوب علیہ, کہ جن پر اللہ کا غیظ اور غضب نازل ہوا, یہ ہے یہود کہ جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا, اور والین گمراہ یہ عیسائی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا چھوڑا. تو مغضوب اور ضالین دونوں کی اللہ پاک نے نقالی اور ان کے راستے پر چلنے سے ہمیں پناہ سکھائی ہے کہ سیدھے راستے پر چلائیے، انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلائیے، لیکن یہود اور نصارہ کے راستے سے بچائیے۔ ایک طرف تو زبان سے انسان دعا کر رہا ہو اور عملی طور پر انسان نقالی کر رہا ہو، یہود کی، نصارہ کی، انگریز کی، عیسائیوں کی، غیر مسلموں کی، اور اسی طرح ہنوت اور مجوس کہ ان کے طور طریقوں کو، ان کی نقالیوں کو انسان اپنائے، تو یہ آخرت کے لحاظ سے بہت زیادہ مضر اور نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کا یا فاسقوں کا سا لباس پہننا، سر کے بال کٹوانا اور طریقے سے کٹوانا، داڑھی کو سنت کے مطابق رکھنا، مونچھیں کتروانا۔ آپ نے فرمایا کہ مونچھوں کو خوب اچھی طرح کترا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو، اور اسی طریقے سے آپ نے جو زائد بال مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تھے، ان کی صفائی ستھرائی کے صاف ستھرے حکام دیے کہ بغل کے بال ہو گئے، زیر ناف ہو گئے، ان کو صاف کیا کرو، ناخن تراشا کرو، مسواک کیا کرو اور خوشبو لگایا کرو، تیل کا استعمال کیا کرو، جو جو طریقے اللہ کو پسند تھے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت سے کہلوا دیے، امت کے لیے کہلوا دیے۔ اب اگر سر کے بال بھی انسان کٹوا رہا ہے اور اس پہ نقالی ہو رہی ہے کسی غیر کی، آخرت میں اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ داڑھی اگر رکھ رہا ہے اور اس کے اندر، اس داڑھی کی سنت کے اندر بھی اگر وہ فیشن کر رہا ہے، نقالی کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کی، یا کسی فاسق اور فاجر کی، کسی اداکار اور آئیڈیل بنایا کسی فاسق فاجر کو، اس کی نقالی کر رہا ہے، تو یہ بھی آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے وجود کے اوپر لباس پوشاک کے اندر اس سنت کا اہتمام نہ کیا، ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہر علاقے میں جو علماء صلحاء کا لباس ہے، وہی وہاں کے عوام الناس کا بھی مذہبی لباس ہے۔ تو جو جس خطے میں بسا ہوا ہو، وہاں کے علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں نے وہاں اپنے قومی لباس کو جو اپنایا ہو، وہی وہاں کے عوام کا بھی لباس ہے۔ اس لباس کو چھوڑ کر اگر غیر قوم کا لباس پہنے گا تو آخرت میں اس کی بھی جواب دہی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، احادیث مقدسہ اس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور غیر کی نقل کرے، غیر لوگ، غیر قومیں وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کو فخر سمجھتی تھی، تو اس میں ممانعت آئی کہ غیر مسلم وہ مسلمانوں کی نقالی نہ کرے، وہ تابع بن کر رہے، وہ مسلمانوں جیسا لباس، مسلمانوں جیسی شان بان اور اپنی سواری مسلمانوں جیسی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کو حکم یہ تھا کہ وہ تابع دار بن کر رہے گا تاکہ مسلمان عالی رہے اور غیر مسلم ادنا رہے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانے کے ساتھ ساتھ غلامیت بدل گئی، مسلمان غلام بن گیا، غیر مسلم آقا بن گیا۔ تو اب یہ چیز سرایت کر گئی اس انداز سے کہ کوئی کہے یا نہ کہے، خود بخود انسان نقالی کرتا ہے، اسی کی رزقی اس کے دل میں عظمت اور محبت ہوا کرتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ چیز بھی بہت اہم ترین چیز ہے، جس کے لیے آخرت میں یہ جو ہماری زندگی کا طور طریقہ ہے، پورا ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے، بالکل جام کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، حکم ہوگا کس، رک جاؤ، وقفوہم انہم مسئولون، روک لو، روک لو، ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ۔ سوال ہوگا جم تھم کے، جس طرح مجرم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں پر فرمایا کہ ہر ابن آدم کو میدان محشر میں اللہ کے سامنے ایسا حاضر باش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے قدم سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اسے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ عن عمرہ، سب سے پہلا سوال اس کی زندگی کا ہوگا، فیما افنا، زندگی کن چیزوں میں کھپا کر آئے ہو، زندگی دی تھی 50, 60, 70, 80, 90 سال، کن چیزوں میں گزار کر آئے ہو، ذرا بتاؤ، جواب دو۔ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کا سوال ہوگا، جوانی کی تمہیں ہمیں عمر دی، یہ جوانی کی قوتیں تم نے کہاں صرف کی۔ اور پھر وان مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، من اين اکتسب، کہاں کہاں سے کمایا۔ آج تو اگر کہیں سے لیٹر آ جاتا ہے، نوٹس آ جاتا ہے انکم ٹیکس والوں کی طرف سے کہ اپنی آمدن اور اخراجات اس کا حساب کتاب دے، چکے چھوٹ جاتے ہیں۔ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پورا اس کو ثابت کرنا ہے اور اس کو اندر غلط بیانی ہو گئی تو مجرمانہ حیثیت سے گرفت بھی ہو سکتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، اور وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی کہ اس نے زندگی کا سوال، جوانی کا سوال، کہ جوانی کی طاقتیں، جوانی کی قوتیں، جوانی کی جو ہم نے صلاحیتیں تم کو دی تھی وہ تم گناہوں کے اندر برباد کر کے آئے ہو یا نیکوکاری میں لگا کر آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، جوانی کی عبادت کی بھی ایسی قدر فرمایا کہ جو جوانی عبادت کرتے ہوئے گزارے گا عرش کا سایہ عطا کروں گا. شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو عبادت کرتے کرتے جوانی میں قدم رکھ کے جوان ہوا اور پھر ادھیڑ میں قدم رکھ دیا، اپنی جوانی پوری اللہ کی عبادت میں گزار دی، ایسے نوجوان اللہ کے ایسے محبوب اور دوست ہیں کہ عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. اور پھر بڑھاپے کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جس کسی کی داڑھی حالت اسلام میں سفید ہو گئی اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ اس کو عذاب دے. جوانی میں بھی مزے ہیں، شرط یہ کہ گناہوں سے بچے اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر ادھیڑ کے بعد بڑھاپے میں جو قدم رکھا تب بھی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے تو فرمایا کہ بوڑھے سفید ریش سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے. تو بندے مومن تو اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، نیکی پر لگا ہوا ہے، تو جوانی کی عبادت کی بھی بہت قدر ہے. اور پھر بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سزا دیتے ہوئے اور عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. تو خدا نہ خواستہ گناہوں کے اندر زندگی گزار دی، جوانی کو گناہوں میں برباد کر دیا، غفلت میں گزار دیا، تو وہاں دوسرا سوال اس کی جوانی کا ہوگا کہ جوانی کی صلاحیتیں کن کاموں میں لگا کر آئے ہو. اور پھر مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، یہاں تو حرص و حوث میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس مال کے آنے سے مطلب ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز سے آ رہا ہے، عدل و انصاف کے ذریعے آ رہا ہے یا ظلم و ستم کے ذریعے آ رہا ہے. مال آنا چاہیے سامنے والے کی خوشی سے آئے یا اس کی ناراضگی سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ دل کی رضامندی سے تمہیں نہ دے. اور یہاں تو حالت ایسی ہے کہ ایک طرف چوری تو دوسری طرف ڈکیتی، تیسری طرف دھوکہ اور غبن فراد، کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی قریب ہی میں ہماری ایک عزیزہ کو رکشہ میں سائڈ میں لگا کر چوڑیاں ووڑیاں سب کچھ اتار کے اوپر سے بدتمیزی کر کے واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈکیت جس ٹائم ڈکیتی کرتے ہیں، کسی کا مال لوٹتے ہیں، فرمایا کہ ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. ایمان نکل کے اوپر بادل جس طرح ہوتا ہے تو ایمان اوپر چلا جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. توبہ کر لی تو کر لی، لیکن جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو لوٹ مار کیے، جو سامنے والے کا حق اپنے ذمے لے لیا. ابھی صبح ہی مدرسے سے پڑھا کر جب میں 12:30-1 بجے واپس آ رہا تھا، میدان چرنگی کے پل سے اتر رہا تھا، آگے آگے ایک رکشہ تھا اور ساتھ میں 2 موٹر سائیکل سوار جن کے حال حلیہ سے بالکل پکا لگ رہا تھا کہ یہ خطرناک قسم کے وارداتی ہیں. رکشے کے برابر میں آئے اور اس سے بات چیت کر کے اس کو یہ غمال بنا لیا، ساتھ ساتھ چلتے رہے اور بالکل ہیلمٹ پہنا ہوا، شکلیں چھپائی ہوئی. آگے چل کے جب کٹ آیا تو یو ٹرن میں اس کو سائڈ میں لے کر سناٹے میں لے گئے. میں دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ خیر ہو، بیچاری جو خاتون ہوگی ظاہر ہے کہ اس کا پرس ہوگا، موبائل ہوگا، کوئی نہ کوئی چین ہوگی، تو بس ان کی نظر کسی چیز پہ پڑ گئی، اس کو لے کے سائڈ میں سناٹے میں رکشا کو لے گئے. آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا. تو مال و دولت کا لوٹنا اور یہ چیزیں آ جائے، مال آ جائے، آنا تو بڑا آسان ہے، جمع ہو جاتا ہے، لیکن دنیا ہی میں بھی سخت ترین سزا ہوتی ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جب تک کہ سوال کا جواب نہ دے اس کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. مال کہاں سے کمایا اور وفیما انفق، کہاں کہاں اس کو لگایا، خرچ کہاں کیا، دونوں بڑے خطرناک سوال ہیں، اہم ترین سوال ہیں. روپے روپے کا حساب ہوگا، کہاں کہاں سے لائے، اولاد کو، بیوی بچوں کو جو کھلایا، لقمہ حلال کھلایا کہ لقمہ حرام کھلایا. ہمارے مدرسے میں استاد ہیں، بتانے لگے 3-4 دن پہلے دوا کے لیے میڈیکل اسٹور پر اترے تو ایک اور صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں بچہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا. تو کہا کہ وہ اس نے کوئی دوائی مانگی تو میڈیکل اسٹور والے اندر دوائی لینے گئے، حالانکہ اور افراد بھی کھڑے تھے اور یہ استاد بھی کھڑے تھے. آؤ دیکھی نہ پاؤ، جھٹ پٹ ایک برنی جس میں ٹافیاں رکھی تھی اس کا ڈھکنا کھولا اور مٹھی بھر کے ٹافیاں چھپا لی اور بڑے آرام سے معصوم بن کے کھڑے ہو گئے. جب وہ دوائی آئی، دوائی لے لی، وہاں کے کہہ رہے کہ میرے سامنے یہ واپس آ کر ٹافی کھول کے بچے کو کھلا رہا ہے. معصوم بچہ جو موٹر سائیکل پہ بیٹھا، اس کو پتا نہیں کہ میرا باپ میرے منہ میں حرام چیز ڈال رہا ہے. وہ اس کو اپنی ہوشیاری سمجھ رہے ہیں तेजी समझ रहे हैं कि चलो वो अंदर गए और मेरे मुट्ठी भर के टॉफियां छुपाई और मेरे भी काम आएंगी, बच्चों के भी काम आएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि आग के अंगारे मैंने उठा लिए। माल कहां से कमाया, कहां पे लगाया? बड़े बड़े कामों के अंदर माल इंसान खर्च करता है, इसराफ करता है, और शोशा के अंदर, फैशन के अंदर, अय्याशियों के अंदर और लहवो लाइफ के अंदर किस कदर माल इंसान सर्फ कर जाता है, कभी इसको ध्यान भी नहीं आता कि मुझे इसका भी जवाब देना है। और जब जकात का मामला आता है तो दस यो दफा मसला पूछता है। उससे एक नौजवान ने मसला पूछा कि वो शादी के अंदर मुझे सोने की अंगूठी मिली थी तो क्या उसकी जकात होगी? तो मैंने बताया अगर साहिब निसाब हो तो जाहिर है कि इस अंगूठी की कीमत पर भी 2.5% लगा के इसका भी। तो बड़े झुंझला कर कहा कि ऐसे तो मेरी अंगूठी की कीमत ही खत्म हो जाएगी। ऐसे गुस्से से मुझसे उसने बोला जैसे मैं उसके ऊपर हुक्म लगा रहा हूँ। ये तो शरीयत का हुक्म है कि जब अल्लाह पाक ने माल दिया, सोना भी तो अल्लाह ताला ही ने दिया है, हालांकि 2.5% देखा जाए तो बिल्कुल आटे में नमक से भी कम है। कि अगर अल्लाह पाक ने 40,000 रुपए दिए तो सिर्फ 1,000 गरीब को देना है, 80,000 दिए तो सिर्फ 2,000 देने, 1,00,000 रुपए दिए हैं तो सिर्फ 2,500 गरीब को देने हैं, बाकी 98.5% तो मालिक ही के हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा दम निकलता है कि नेकी के काम में तो 10 दफा पूछते हैं, फिर झुंझला करके अल्लाह का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ में नहीं आता किसकी बात माने। तो बात यह है कि हर चीज पर, हर जगह पर, जायज जगह पर तो लगाते हुए इंसान को बहुत सोच समझ के पैसा निकलता है, लेकिन नाजायज कामों में, फजूल खर्ची में, शादी ब्याह हो, किस कदर आतिशबाजी के अंदर हजारों रुपए फूंक दिए जाते हैं, और ये रस्म और रिवाज में, खुराफात में किस कदर पैसा फूका जाता है, और फैशनों के अंदर अपने लिबास, पोशाक, आराइश, जैबाइश, इसके ऊपर किस कदर हम पैसा फूंकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो बातें याद रखनी जरूरी है कि ये माल कहाँ से आया और इस माल को कहाँ कहाँ लगाया, वहाँ ये पूरा रत्ती रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा। और पांचवा सवाल होगा इल्म के बारे में कि जितना इल्म तुमको मिला था, इल्म जितना तुमको दीनी मालूमात थी उस पर कितना अमल किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम जो तुम जानते थे, जो तुमको तक पहुंचे थे, उन पर कितना अमल करके आए हो। दीन इस्लाम के बारे में अब तो शकूक और शुबहात ही पैदा होते हैं, हर चीज के अंदर शक शुबह ही करते रहते हैं। अभी हज के मौके पर हमारे साथ एक नौजवान था, हर हदीस के बारे में, हर चीज के बारे में वो कहते मुझे तहकीक चाहिए। तो हमारी सोच इस कदर डगमगा चुकी है कि एक आलिम दीन और एक अगर उस मनसब से या उस शोबे से ताल्लुक रखने वाला आदमी अगर कोई हदीस बयान कर रहा है तो वो झट से कहते हैं इसकी तहकीक चाहिए। यानी अब इंसान बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, अबू दाऊद, निसाई और ये सुनन अबी दाऊद सारी किताबें बगल में दबाए फिरे, और जहां कोई हदीस हो तो पहले उसको कायल करे कि भाई ये हुजूर ही का फरमान है, उसके बाद जाके वो मानने पर कायल हों। सहाबा इकराम तो अपने आप को ऐसे मुतलाशी बनाकर रखा करते थे, जब पता चलता था किसी के पास कोई हदीस है वहां पहुंचा करते थे सफर करके, और यहां कोई हदीस सुन के सिर्फ इस कदर लाओबाली की वजह से उसको मुस्तरद कर देते कि ये अमल न करना पड़ जाए। तो गरज ये कि बहरहाल जैसी करनी वैसी भरनी होगी। तो यहां पर ये पांच चीजें इंसान मलहूज रखे कि आखिरत के अंदर ये सारी चीजों के सवाल होंगे, जवाब देने पड़ेंगे कि कहां से। नंबर एक, उम्र कहां फना करके आए हो, जवानी किन काम काज में, किन मशागिल में गुजार कर आए हो, माल कहां से कमाया, माल को कहां पर खर्च किया, जो इल्म तुमको दिया गया था उस पर तुमने कितना अमल किया। इन पांच सवालात के अंदर इंसान की जान निकल कर रह जाएगी। दुनिया के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई हसास इदारा पकड़ लेता है और सवालात शुरू करते हैं, इंसान के हलक खुश्क हो जाते हैं, कांटों को खून नहीं, रूह फना हो जाती है। हसास इदारों के नाम सुनकर इंसान को कपा जाता है, तो इंसान है फिर भी ज्यादा से ज्यादा इंसान के ऊपर हौल और खौफ और वहशत और दहशत तारी होगी, इंसान मौत की आगोश में चले जाएगा। लेकिन वहां तो मौत भी नहीं, वहां तो हर चीज का जवाब दिए बगैर वहां से सरक न सकेगा। तो इस कदर हसास नौइयत के वहां मामलात आने वाले हैं। तो फरमाया कि काफिरों का या फासिकों का सा लिबास पहनना, इसी तरीके से औरतों का मर्दाना वजह खता अपनाना या मर्दों का औरतों जैसे लिबास पोशाक का अपनाना, या हौल वला कुव्वत, ये कैसा जमाना है, औरत तो है मर्दाना और मर्द जनाना है, औरत मर्द की नकाली में लगी हुई है और मर्द औरत की नकाली में लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक की, मर्द का चेहरा जिस तरह अल्लाह ताला ने चाहा बनाया, عورت کا چہرہ جس طرح چاہا بنایا، مردانہ زنانہ دونوں ساخت الگ الگ رکھی، لیکن عملی طور پر انسان ثابت کرتا ہے کہ اللہ میاں آپ نے جو شکل و صورت دی وہ مجھے پسند نہ آئی، میں ذرا وہ صورت بنا لوں جو مجھے پسند ہے. عملی طور پر انسان اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ شکل و صورت جو آپ نے مردوں کی رکھی وہ میرے لیے مناسب نہیں. وہ زنانہ شکل و صورت رکھتا ہے اور عورتیں مردوں کی طرح بال کاٹ کے لباس پوشاک پہن کے اور بے اس میں بے حجاب ہو کر، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، بڑے اہتمام سے اللہ پاک نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اے پیارے پیغمبر قل لازواجک، حالانکہ ازواج مطہرات بھی اہل ایمان ہیں مؤمنات میں ہیں، لیکن بڑے اہتمام سے فرمایا، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور تمام کے تمام مسلمان خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیوں کو وہ جھکا کے رکھا کریں. پردے کا حکم، ازواج مطہرات کا الگ تذکرہ، بنات مطہرات کا الگ تذکرہ، اور پھر عام مسلمانوں کی خواتین کا الگ تذکرہ کر کے اللہ پاک اہتمام سے پردے کا حکم دے رہے ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی اوڑھنیوں کو جھکا کے رکھا کریں کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے. ذالک ادنی ان یعرفن، یہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ جتنی باپردہ رہیں گی اتنی باحیا رہیں گی، اتنی فتنوں سے مامون اور محفوظ رہیں گی. کیلا ہے، دوسرے پھل فروٹ ہیں، وہ چھلکے میں محفوظ ہوتا ہے، کس قدر سلامت رہتا ہے. چھلکا اتار دیا نا، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے اس صنف نازک کو، اہل ایمان خواتین کو، ایک پردے کی چادر عطا فرمائی. فرمایا کہ اس میں چھپ کر رہو گی، صحیح سالم رہو گی، تر و تازہ رہو گی، عفیف اور پاک دامن رہو گی، نور سے منور رہو گی. اور جہاں اس پردے کا چھلکا اتارا، گل جاؤ گی، سڑ جاؤ گی، اور اس کے اندر وہ بے رونقی آئے گی کہ پھر سرخی پاؤڈر اور وہ لیپا پوتھی کر کے کام چلانا پڑے گا. اس لحاظ سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کو انسان نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے، لیکن عند اللہ وہ گناہ کبیرہ ہیں. کسی بھی انداز سے مرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو حرام قرار دیا، زیورات کو حرام قرار دیا، ریشم کو حرام قرار دیا. اب کوئی اگر گلے میں چین پہنتا ہے، چین پہننا یہ تو عورتوں کی عادت، ان کا زیور ہے، ان کی آراستگی ہے. کوئی ہاتھ میں کڑا، کوئی کان میں بالی، اور کوئی دوسری تیسری نقالیاں کرے، یا پھر عورتوں کی طرح بڑے بال لکھے چوٹی والے، تو یہ ساری نقالیاں ایسی ہیں کہ آخرت میں پورا سوال جواب ہوگا کہ زندگی تو دی تھی، جوانی تو دی تھی، کس طرح گزار کر آئے ہو. آفا حاسب تم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا. تو انکم الینا لا ترجعون، تمہیں معلوم نہیں کہ عدالت کے اندر قیام ہوگا. لا ترجعون، تم سمجھتے تھے کہ ہمیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، ہماری عدالت میں تم کو لا کر کھڑا کیا جائے گا. فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ جو حق بادشاہ ہے، وہ بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ وہ فضول کوئی کام کرے. اس نے حضرت انسان کو بڑی عظمت شان کے ساتھ پیدا فرمایا. عام مخلوقات کو تو اللہ پاک نے ارادہ کن کے ساتھ پیدا فرما دیا، وجود دے دیا. حضرت انسان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں کس طرح اہتمام سے اللہ پاک نے، بڑے پیار سے، بڑے اہتمام سے، اور بہت زیادہ شان و شوکت سے اس کی تخلیق فرمائی ہے. اور فرمایا جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا، لما خلقت بیدی، جس کو خود میں اپنے دست قدرت سے تیار کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عزتوں کے عروج پر پہنچایا، اور وہ احکام اس کے لیے رکھے جس کے اندر اس کے لیے بلندی تھی، شان تھی. اب اگر انسان اپنے مقام کو گرانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر دے، تو پھر وہ اسفل السافلین میں چلے جاتا ہے، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جانور کی تو زندگی کی ایک ڈگر ہے، کھانا پینا گھومنا پھرنا چرنا، اور پھر آخر کار اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے جس میں وہ کھپ جاتا ہے. فرمایا کہ انسان جب اپنے رتبے اور مقام سے گرتا ہے، وہ تو پھر جانور سے بھی پستر ہو جاتا ہے، اور جانور سے بھی زیادہ نیچے چلے جاتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. بڑی پیاری شکل صورت عطا فرمائی، بڑا قد قد قامت، یہ قد کاٹ بڑی پیاری عطا فرمائی. وقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، لیکن پھر ہم نے اس کو لوٹایا اور پلٹایا تو یہ پھر اگر ہمارے احکام کو فراموش کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو پھر یہ اسفل سافلین میں نچلے طبقے میں چلے جاتا ہے. الا الذين امنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، فلهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے. اہل ایمان ہمیشہ وہ ممتاز رہا کرتے ہیں اپنے لباس پوشاک میں، شکل و صورت میں، رہن سہن میں، طور طریقوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو فرمایا کہ کافروں کا لباس یا فاسقوں کا لباس یا ان کے طور طریقے یا عورتوں کا مردانہ وضاقت اپنانا یا مردوں کے لیے عورتوں کے جیسے شکل و صورت اپنانا یا گفتار کے اندر، چال ڈھال کے اندر، یہ سب چیزیں فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کو ایذا دینا، شراب پینا، پیٹ پیچھے غیبت کرنا، یہ سارے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے تذکرے ہو چکے. اور کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا، غیر محرم سے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا، اور کافروں کی رسموں کو پسند کرنا، غیر مسلموں کی نقالیاں کرنا، کوا چلے ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، نقالی کے اندر خوشی کے اندر بھی وہ اغیار کے طور طریقے دیکھتے ہیں کہ جب بچہ سال کا ہو گیا تو ہر طرف سے ہیپی برتھ ڈے کی صدایں بلند ہوتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، موم بتیاں بجھائی جاتی ہیں. انسان سوچے تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمارا یہ نقشہ پیش کر دیا جائے کہ آپ کا امت یہ جس کے گھر میں یہ رسم، یہ رواج اور یہ طور اور یہ طریقے، تو کیا ہم شکل دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کتنے ہی کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم غیروں کی نقل میں کرتے چلے جاتے ہیں. کتنی ہندوانہ رسمیں ہیں، شادی کے موقع پر کس قدر ہم طور طریقے اپناتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہندوؤں کے ہندوستان میں رائج تھی، وہاں رہن سہن کی وجہ سے ہماری یہاں بھی رائج ہے کہ اس کا دین اسلام میں کہیں دور تر بھی نام و نشان نہیں. کہیں وہ جوتا چھپائی ہے، تو کہیں وہ سرما لگائی ہے، تو کہیں وہ انگلی پکڑائی، اور کہیں وہ دروازہ رکائی، اور کوئی کیا کچھ رسمیں، اور پھر وہ نیوتا اور دیوتا کیا کچھ. یہ ساری چیزیں ایسی ایسی رسمیں کہ جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرتا ہے. حتیٰ کہ اب تو شادی کے موقع پر لباس پوشاک بھی دلہ وہ پہنائے جاتے ہیں جو وہاں کی رسم کے مطابق ہیں. عام زندگی میں تو ٹوپی اوڑھتے ہوئے بھی اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر وہاں کے جو اداکار، وہاں کے جو فنکار ہیں، یا وہاں کے جو رسم و رواج کے جو عمامے بنتے ہیں ہندوانہ انداز کے، اس انداز کے عمامے کو سر پہ سجا کر وہ شادی کے لیے آیا کرتے ہیں. سہرا ہو گیا، دوسری تیسری چیزیں ہو گئی، لباس ہو گیا، خوشی کے موقع پر اغیار کی نقالی کرتے ہیں، غمی آ جائے تو پھر وہ شمیں بجھائی جاتی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ بس کوا چلے ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، اپنے تو رہے نہیں، پرائے تو ویسے ہی نہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً یہ منافقین یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اذا قاموا الى الصلاه، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قاموا کسالا، بڑے مریل، سست ہو کے، لاغر اور بوجھل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو یاد کرتے نہیں ہیں تھوڑا بہت دکھلاوے کے لیے. فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک، یہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں یا اس کشتی میں، مسلمانوں کے زمرے میں آ جائیں یا کافروں کے زمرے میں شامل رہیں. مذبذبین بین ذلک، فرمایا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، یہ خوب تذبذب کا شکار ہو گئے، نہ یہ اس طبقے میں ہیں نہ اس جماعت میں ہیں. کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کافروں کے ساتھی ہیں. یہی انجام اس قوے کا ہے جو ہنس کی چال چلا، نہ وہ مسلمان رہتا ہے نہ وہ غیر مسلم رہتا ہے، اپنے ہی نقصان، اپنے ہی دھوکہ، اپنی ہی عاقبت خراب کرتا ہے. سچا کھرا مسلمان وہ جو کھرا سکہ بن کر جیے، پکا مومن مسلمان ہے تو دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ظاہر میں بھی باطن میں بھی ڈٹ کر جم کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا. مرد ہے تو مرد ہونے پہ شکر ادا کرے، عورت ہے تو عورت ہونے پہ شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم ہمارے لیے رکھی، راضی ہیں ہم اسی میں، جس میں ہیں آپ راضی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ایمان کی دولت سے ہمارے سینے کو منور فرمایا، پھر احساس کم تری کس چیز کا، پھر گناہوں کے دلدل میں دھسنے کا کیا کام، پھر تو پکا سچا کھرا سکہ بن کر اس دنیا کے اندر ایسا جیے پاک و صاف زندگی بسر کرے کہ واقعی اپن جب جائے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں کہ جو جم تھم کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، کہ جب انسان عبادت اور طاعت کے میں زندگی بسر کر کے جائے گا تو پھر زندگی کے سوالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ زندگی کہاں گزار کر آئے یا اللہ آپ کی عبادت اور طاعت میں، جوانی کیسے گزاری یا اللہ، بہت بچتا تھا، گناہوں سے اپنی عزت کو بچایا، پاک دامن رہا، گناہوں سے بچتا رہا اور کوشش کرتا رہا، نیکیوں میں لگا رہا، عبادات اور طاعت، حساب کتاب سارے صاف لایا، مال کہاں سے کمایا یا اللہ یہ میرا قصب معاش تھا، حلال طریقوں سے کہاں کہاں لگایا، جائز ضروریات جو مصارف تھے جہاں جہاں بتا دیا، علم کے اوپر عمل کتنا کیا، تو جو علم تھا اس کے اوپر عمل بتا دیا جائے تو وہاں سوالات کے جواب آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں لستم پستم سارے الٹ پلٹ معاملات چلاتا رہا، ایک ایک سوال کے اندر وہاں پھنسے گا اور مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاف ستھری پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی وابستگی اور اپنے نیک بندوں کی وابستگی نصیب فرمائی ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، اور جہاں کہیں کوئی مجمع اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، جس طرح شامیانہ مجمع کو گھیر لیتا ہے۔ تو اس وقت بھی یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں اللہ کے گھر میں کوئی جماعت جمع ہو کر اللہ کی باتیں کرے، اللہ کی یاد میں لگی ہو، اللہ کے تذکرے کر رہی ہو، تو فرشتے آ کر اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پر پھیلا کر وہاں خیمہ جیسا سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور پھر رحمت اور سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اس مجمع کے اندر جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کی برکت سے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم واپس نہیں پلٹتے۔ تین آدمی تھے آپ کی محفل میں آئے، ایک تو جگہ پاتے 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 آگے آ گئے، ایک وہاں کنارے پر بیٹھ گئے، ایک آئے وہیں سے بیٹھ کر نکل لیے۔ فرمایا کہ یہ آگے بڑھے، اللہ بھی آگے بڑھے، ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسرے جھجکے وہاں بیٹھے لیکن محروم وہ بھی نہ رہے۔ تیسرا آیا وہ دیکھ کے نکل گیا بے التفاتی کے ساتھ، وہ محروم رہا۔ تو یہ محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں نیک محفلوں میں اللہ کے محبوب بندے موجود ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بندے موجود ہوتے ہیں، ان کی برکت سے ہم پر بھی رحمت برس جاتی ہے اور ایک تازگی مل جاتی ہے، ایک رونق آ جاتی ہے، عبادات کا ذوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، زندگی کا ایک انسان کے سامنے نقشہ آ جاتا ہے کہ زندگی ایک بہت ہی غبارہ ہے کہ ذرا سا کانٹا چبھا اور گیا۔ آج صبح ہی ہمارا ایک شاگرد رخصت لینے آیا، استاد جی چھٹی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ ہمشیرہ کی قبر ہے، اس کو ذرا وہ صحیح کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ہاں، کیسے؟ کب ہوا؟ ابھی قریب میں ہوا۔ بیمار تھی؟ کہا نہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی بہن، جھاڑو کا ایک تنکا پڑا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا جھاڑو کا تنکا، کھڑا چلتے ہوئے بس خالی پاؤں کے انگلی پر کھڑا تنکا ہی چپ گیا۔ کہا کہ بس تنکا چپ گیا، بات آئے گئی ہوگی لیکن اس سے زہر پھیل گیا۔ ایک ہفتے کے اندر بہن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ انجیکشن ونجیکشن تو لگائے نہیں ٹیٹنس کا، لیکن ظاہر ہے کہ گھر میں ہوتا رہتا ہے، انسان کی کھیل چپ جاتی ہے، کانٹا چپ جاتا ہے، کان چپ جاتا ہے، تو وہ اس چیز کو معمولی سمجھا۔ ایک جھاڑو کا تنکا یوں آڑا اور چل کے پاؤں کے اوپر یوں چبا، اور اس نے اپنا زہریلا اثر چھوڑا۔ وہی ایک معمولی سا کانٹا موت کا پیغام تھا کہ ایک ہفتے بعد وہ بہن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ نہیں پتا ہوتا ہمارے جاننے والے کے، ایک جاننے والے 40 سالہ نوجوان، 40 سالہ سویا رات کو اور صبح سویا کا سویا رہ گیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی ٹینشن، نہ کچھ نہ کچھ۔ 40 سال کی عمر، ابھی یہ بھرپور عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی زندگی تمام ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ 40 سالہ عمر، پختگی کی عمر، سویا اور بغیر کسی سبب کے اس فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے لے گیا۔ اس لحاظ سے دھوکے کی زندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ انسان تیاری مکمل رکھے، اور سرمایہ دار سرمایہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ہمارے استاد کے استاد تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب کے ہروڑ پکا والے، تو ایک دفعہ حج پر جا رہے تھے، تشریف لائے تھے، تو استاد کے ساتھ وہاں جانا ہوا، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ تو یہ گلشن کا جو علاقہ ہے بیت المکرم کے پیچھے جا جا کے اندر جا کے بڑا خوبصورت علاقہ تھا, صاف ستھرا, اور سیکورٹی گارڈ یہ وہ شناختی کارڈ دیکھ کے اندر جانے تھے. مرغے بڑی خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی, وہیں بیچ میں بڑی خوبصورت مسجد صاف ستھری. تو ساتھ بتانے لگے وہ جو مالک مکان تھے جن کے یہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے, فرمایا کہ یہ بالکل اکیلا تنہا تنہا آیا تھا, پنجاب سے میرا دوست ہے, اور یہاں آ کر اس نے محنت کی, مجاہدے کی, مشقتیں کی, لگا رہا لگن سے محنت کرتے 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 کاروباری بن کے ماشاء اللہ اس کو بڑا سرمایہ دار بن گیا. استاد کا ساتھی ہے, دوست تھا, ہے تو عمر رسید ہے لیکن استاد اپنے دوستی کے حساب سے بے تکلفی سے بتا رہے تھے کہ یہ میرا سامنے کا دیکھا ہوا ہے کہ اکیلا آیا تھا خالی ہاتھ, اور محنت کر کر کے ماشاء اللہ کاروبار بھی بہت بڑا جمع ہوا ہے, تھما ہوا ہے, اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت کوٹھی, باغ بہاری اور گھاس واس, اور اسی باغیچے میں وہ محفل لگی تھی, حضرت بھی تشریف فرماتے, اثر کے بعد کا ٹائم چائے وغیرہ پی رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ محنت کرتے کرتے ماشاء اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس وقت یہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے. دنیا کے اندر انسان محنت کر کے خالی ہاتھ انسان سرمایہ دار بن جاتا ہے, دین کے اندر بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ انسان کے اندر اگر محنت اور لگن ہو, گنہگار ہوتا ہے, خالی دامن ہوتا ہے, تہی دست ہے, بالکل کچھ نہیں ہے آخرت کے حساب سے, لیکن جب لگن لگ جائے, اگر اس کو محنت کا ذوق پیدا ہو جائے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ آخرت کے اتنے بڑے بڑے سرمایہ جمع کر لیتا ہے کہ اولیاء اللہ میں اس کو شمار ہو جاتا ہے. سچی تڑپ کی ضرورت ہے کہ انسان میں لگن ہو, گیا مجھے بھی اللہ کا ولی بننا ہے, اللہ کا دوست بننا ہے. اللہ میرے دین کے معاملات تو بڑے آسان رکھے ہیں, معاملات کی صفائی کر لی, عبادات اور طاعات کے اندر, اخلاقیات کے میدان میں, ہر چیز کے اندر وہ اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ ڈال کے جب چل پڑتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کل کا اوباش تھا, بدماش تھا, ڈاکو تھا, آج کا وہ ولی اللہ ہے. حضرت فضل ابن حیاض وقت کے ڈاکو تھے, لوگ ان کے نام سے ڈرا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, پھر وہ تو کایا پلٹی تو وہ وقت کے ایسے ولی بنے کہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے, لوگ کلام اللہ سن کر ان کا رویا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی سرمایہ داری ہے, جو انسان سچی لگن کے ساتھ لگ جائے کہ ٹھیک ہے دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے لیکن آخرت کا کاروبار اب مجھے جمانا ہے. رمضان آئے, عید آئے, بقرعید آئے, موسم آئے, سیزن آئے, دن آئے, رات آئے, نماز کے اوقات آئے, عبادات, کسب معاش کے لمحات آئے, ہر موقع پر سرمایہ ہو آخرت کا کہ مجھے بنانا ہے, جمع جوڑ میں لگ جائے, محنت بھی اگر کر رہا ہے کسب معاش کے لیے عبادت کی نیت سے تو وہ بھی عبادت بنتی چلی جائے گی, دیکھتے ہی دیکھتے یہ حلال جمع کرے گا, اور ہوتے ہوتے بابرکت زندگی ہو کر آخرت کے میدان کا یہ بہت بڑا سرمایہ دار بن سکتا ہے. سچی طلب ہو, سچی تڑپ ہو, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, ایک لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسالک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, ان بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وحب عمل یحبک, اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل آپ کو پسند ہے. تو انبیاء اللہ سے اللہ کو مانگے, اللہ کے دوستوں کی محبت مانگے, ہر اس عمل کی محبت مانگے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست بنا لیں گے, اور آخرت کے اندر انشاءاللہ بڑے بڑے ذخائر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تنویر میاں کی کمر میں تکلیف چلی, دعا فرمائے کہ اللہ پاک تنویر میاں کو صحت کلی عطا فرمائے. اللہ اسی طرح عمرے کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ پاک محمد ریحان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما دے, اللہ پاک رزق میں خیر اور برکت عطا فرمائے. اے الہ العالمین مبارک لمحات ہم سب کو خیر اور برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو گناہگار بندے ہیں, آپ کے پاک دربار میں جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اے الہ العالمین اس پاک گھر کی برکت سے ہم سارے کے سارے ناپاک بندوں کو پاک فرما دیجیے, ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے. صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نقالی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین کردار کا غازی بنائیے. اے اللہ ہم سب کو کھرا سکہ بنا دیجیے, کھوٹے پن سے, نفاق سے, جھوٹ سے, دغا اور دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین گناہوں کی دلدل سے ہم سب کو نکال کر یا اللہ عبادات اور طاعات کا شہ سوار بنا دیجیے. اخلاقیات کے اندر یا اللہ ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. معاملات کی صفائی اور درستگی نصیب فرمائیے. معاشرت کے طور طریقے نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین عقائد کی پختگی نصیب فرمائیے. دین اسلام کے تمام شعبوں میں ہم سب کو سچا پکا بندہ مومن بن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجئے، آپ ہمارے دوست بن جائیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے، اپنے محبت کرنے والے بندوں کی محبت نصیب فرمائیے، ہر اس عمل کی محبت نصیب فرمائیے جو آپ کو پسند ہو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے، آپ کے سچے عاشقوں کی محبت نصیب فرمائیے، ہر اس کام کی محبت نصیب فرمائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو۔ اے الہ العالمین، اپنی ناراضگی کے تمام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری تمام کے تمام دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، مشکلات سے نجات عطا فرمائیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، ہمارے تمام قرضوں کے بوجھ کو اے اللہ خلاص فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، تمام کے تمام جو بھی ہماری ضروریات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ ہماری تمام ضرورت اپنے خزانے غیب سے پوری فرما کر ہم سب کو بامراد فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے۔ یا اللہ، دن گزر گیا، رات آ گئی، ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، بخشا بخشایا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی عمریں بابرکت بنائیے، خیر اور عافیت کے ساتھ دبریز فرمائیے، اعمال صالح اور تقوی کی توفیق عطا فرمائیے، رزق حلال کی خوب خوب فراوانیاں عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔